الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے امت کی اکثریت وہ ہے جو اللہ کے کرم سے اللہ کے لیے روزہ رکھتی ہے اور روزہ رکھنے کا ایک بنیادی مفہوم اور اس کا حقیقی معنی ہے کہ آدمی کھانے پینے اور اپنی خواہش کے پورا کرنے سے رک جائے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک ظاہر ہے یہ کھانا پینا اور خواہش کا پورا کرنا اس آدمی کے لیے حلال تھا جائز تھا اس نے اللہ کے لیے ان حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے حلال چیزوں سے جب روکا ہے تو حرام سے رکنے کی اس کو کس قدر ضرورت ہے روزے کے اندر بھی اور روزے سے باہر بھی اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے چنانچہ روزے کے دوران اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جب ہم حلال سے رک رہے ہوں تو حرام سے بھی رکیں اور حرام صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا بلکہ اللہ نے ہم کو جو بھی نعمت دی ہوئی ہے اس نعمت کی ناقدری اس کا غلط استعمال اس لائن کے اور اس چیز کے کام کو حرام بنا دیتا ہے ناجائز بنا دیتا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف بنا دیتا ہے اللہ نے آنکھ دی ہوئی ہے اب ہم بیٹھ کے روزے میں اگر ٹی وی دیکھتے رہے ہیں اگر ہم غلط استعمال کر رہے ہیں آنکھوں کا باہر گھر کے اندر گھر کے باہر کہیں پر بھی اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ٹی وی کے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا روزہ اس کے ذریعے سے ہم بہلا رہے ہیں روزے کو ٹہلا رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہوتا ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے تو پھر ہم غلط چیز دیکھ کیسے سکتے ہیں تو ٹی وی کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں روزے کے دوران کانوں کا استعمال ہے اب ٹی وی جب لگائیں گے تو اس کے ساتھ میں پھر فون کا استعمال کریں گے تو ایسی ویسی چیزیں جو عام طور سے نیوز وغیرہ بھی اگر کوئی سننے بیٹھ جائے مثال کے طور پہ تو اس میں میوزک کا ارادی نہیں غیر ارادی طور پر سننے میں آ جاتی ہے اگر بندہ نیت نہ بھی کرے تو بغیر نیت کے بندہ سن لیتا ہے بازاروں میں جاتے ہیں تو دکانوں میں بھی یہ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ان دکانوں کا بھی ہم انتخاب کر سکتے ہیں جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی بہت ساری دکانیں وہ ہیں جہاں پر کوئی ان کا ساؤنڈ سسٹم آن نہیں ہوتا آف ہی ہوتا ہے کچھ دکانیں وہ ہیں جہاں پر ان کا ساؤنڈ سسٹم آن بھی ہوتا ہے اور غلط چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں گانے لگے ہوئے ہیں کہیں پر اردو ہے کہیں پر انگلش ہے کہیں پر عربی ہے گانے لگے ہوئے ہیں میوزک لگا ہوا ہے اور کئی جگہ تو وہ ہیں جو اللہ کے کرم سے اللہ کا کلام لگاتے ہیں اللہ کا ذکر لگاتے ہیں اور ڈور بیل بھی ایسی لگاتے ہیں کہ آپ کو تنبہ ہو جائے کہ آپ اندر آ رہے ہیں تو اذکر اللہ اللہ کو یاد کرو درود شریف پڑھو صلی علی الحبیب وغیرہ وغیرہ تو دکانوں کے انتخاب یعنی اگر بندہ بچنا چاہے تو ایسی جگہوں پر بھی بچ سکتا ہے جہاں پر لوگوں نے بچنے کے لیے مواقع کم چھوڑے ہیں لیکن اگر یہی بندہ گھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا شروع کر دے فون کے لیے فون کا کثرت سے استعمال شروع کر دے تو وہ بیٹھے بٹھائے اپنے روزے کو خراب کرنے والا ہو جائے گا دن بھر روزہ رکھے افطار کے وقت میں کھانے میں بے احتیاطی کر لیے تحقیق کے بغیر جا کے کھانا لا لیے یا ہر چیز کو جس نے بھی حلال کہہ دیا حلال لکھ دیا بورڈ کے اوپر وہ لے کر کے آگے بولے کہ وہاں پر حلال لکھا ہوا تھا حلال کے لکھا ہوا ہونے کا جو قصہ ہے اس زمانے میں یہ فراڈ کی نئی اور بہت ہی پختی قسموں میں سے ہے دھوکے کی اور جھوٹ کی بہت پکی پختی قسموں میں سے ہے خالی ذبیحہ لکھ دینا خالی حلال لکھ دینا ذبیحہ حلال لکھ دینا اس لیے کہ ہم لوگوں کا یہ کام ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری فیلڈ ہے یہ اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں پورک پہ لکھا ہوا ہے حلال پورک مچھلی پہ لکھا ہوا ہے حلال فش بھائی پورک کون حلال کر سکتا ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا کبھی حلال ہو بھی سکتا مطلب کوئی بندہ اگر مجبور ہو جائے تو اس کو بھوک مٹانے کے لیے دو لقمے کھانے کی اجازت ہے حلال اس کے لیے بھی نہیں ہے حلال اس کے لیے بھی نہیں ہے, وہ دو لقمے بھی حلال نہیں ہے. باقی یہ کہ گناہ نہیں ہوگا کھانے کا, کیونکہ مجبوری تھی, کوئی مر رہا تھا, کھانے کو کچھ نہیں ہے, خنزیر کا گوشت تھا. دو لقمے کھانے کی اجازت دی ہے شریعت نے کہ جتنا کھانے سے تم زندہ رہ سکتے ہو اتنا کھاؤ, اس سے زیادہ کھاؤ گے تو گناہ گار ہو گیا. اب سمجھ لو اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت بھی دو لقمے سے بڑھ کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی جس صد رمق آدمی کی جان بچانے کے لیے جتنی مقدار ہونا چاہیے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. اس پہ لکھ دیا ہے لوگوں نے, تو لکھے ہوئے کا اعتبار ہم کہاں تک کریں گے؟ اس نے لکھ دیا حلال, اس لیے ہم لے آئے, اور وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں. یہ ایک بہت بڑا لوگوں میں دھوکہ خود کو بھی دیتے ہیں اوروں کو بھی دیتے ہیں, وہ بھی مسلمان اور تم بھی مسلمان, لہذا ہم کو اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. یہی چیز ہماری بیماریوں کے حوالے سے نہیں بولتے کہ انہوں بھی ڈاکٹر ہے تم بھی ڈاکٹر ہے. ہمارے اپنے جھگڑے چکانا ہے تو یہ نہیں بولتے انہیں بھی وکیل ہے تم بھی, یہ بھی وکیل ہے. ہمارے بیٹوں بیٹیوں کے رشتے کرنا ہے تو یہ نہیں بولتے وہ بھی آدمی ہے یہ بھی آدمی ہے, یہ بھی لڑکی ہے وہ بھی لڑکی ہے. تو جس سے بھی چاہو رشتہ کر دو, جس سے بھی چاہو کر, تم بچوں میں ہو چاہے بچیوں میں رشتہ کر دو, وکیل کو جو چاہے انتخاب کر لو, ڈاکٹروں میں سے جس کو چاہو جس کے پاس چاہو جو کہے اس کی بات مان لو, علاج کرا لو. وہاں پر ہمارا یہ اصول کیوں نہیں چلتا؟ وہاں پر اس لیے نہیں چلتا کہ جان کا مسئلہ ہے, زندگی بھر کے رشتے کا مسئلہ ہے. تو پھر یہ شریعت کے مسئلے میں کیا ایمان کا مسئلہ نہیں ہے؟ شریعت کے مسئلے میں اللہ کے حکم کا مسئلہ نہیں ہے؟ شریعت کے مسئلے میں اللہ کی مرضی کا مسئلہ نہیں ہے؟ ہے, پرواہ نہیں ہے. تو خود بھی دھوکہ دیتے ہیں خود کو. یہ زیادہ ہم بڑے کول بنتے ہیں لوگ, آج کی زبان میں اس کو کول بن نہیں بولیں گے, کہ ہم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان. بھائی ہم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان کہنے کی جگہیں اور ہے. جب اس نے آپ کے ساتھ میں کوئی بدتمیزی کی پھر سوچنا ہے آپ کو ہاں بھائی مسلمان سے غلطی ہوئی, اس نے آپ کو گالی دی پھر آپ کو سوچنا ہے ہاں وہ بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں, ٹھیک ہے اس سے زیادتی ہو گئی, چلو اگلا کافر تو نہیں ہے مسلمان ہی ہے اپنا ہی بھائی ہے, ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس وقت سوچنے کا ہے وہ, اللہ کے حکم کے مسئلے میں لا کے ٹھونسنے کا تھوڑی ہے یہ دلیل. تو ہم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان, لہٰذا وہ جو کھلا رہا ہے ہم کھائیں گے, وہ جو پہنا رہا ہے پلا رہا ہے ہم پئیں گے, ایسا نہیں چلتا شریعت میں, یاد رکھ لیجیے. قادیانی بھی نماز پڑھتے ہیں, شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں, نماز تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں, پڑھ لیں گے ہم ان کی نماز ان کے پیچھے, نماز ہی ہے نا, تو پھر کیوں نہیں پڑھیں گے؟ مسئلہ فرق پڑ جاتا ہے, آپ کی نماز ہوگی نہیں اللہ کے پاس شمار نہیں ہوگی, ویلڈ نہیں ہوگی, آپ کا لکھا ہی نہیں جائے گا, پڑھ کے بھی بے پڑھے لکھے جائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میری نماز مجھے بچانا ہے, تو ہمیں ہماری غذا بھی بچانا ہے, ہمارا پیٹ بھی بچانا ہے حرام سے. اس لیے یہ دلیل کو ذہنوں سے جھٹک دیجئے, نکال دیجئے اس بات کو کہ وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان نہیں. آپ ان سے پوچھیں بھائی تصدیق کر کے لائے ہو یا نہیں, خود اطمینان کر کے لائے ہو یا نہیں. اب دیکھ لیجئے ہم میں سے کتنے لوگوں کو اطمینان کرنے آتا ہے, میک شور کرنے آتا ہے کہ فلاں حلال ہے یا نہیں. اگر آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اپنے سیٹسفیکشن کے حساب سے آپ جو ہے نا کھائیں پیئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو آتا بھی نہیں ہے تو پھر ہر ارے گرے کی بات کو تو اس سلسلے میں نہیں مانا جا سکتا نا. یہ ایک کام ہے, یہ ایک فیلڈ ہے, یہ ایک پوری دنیا ہے, یہ ایک جہان ہے. یہ پیٹ کو بھی حرام سے بچانا ہے, آنکھ کو بچانا ہے, کان کو بچانا ہے, پیٹ کو منہ کو بچانا ہے. اب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں, رمضان کے اندر غیر ضروری باتیں یہ بھی نقصان دیتی ہیں روزے کو. روزے کا ایک لیول تو وہ ہے کہ آدمی حرام سے اپنے آپ کو روکے اور تین حلال چیزوں سے روکے. ایک بڑا روزہ وہ بھی ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کے علاوہ کا خیال آنے نہ دے. کتنی بڑی بات ہے, اللہ کے علاوہ کا یا دینیات کا, جو اللہ کو پسند ہے ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال آنے نہیں دے. روزے کے اندر کرنے کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے. کتنا بڑا روزہ ہوگا ایسا روزہ رکھنے والوں کا. تو یہ ایک ہائی لیول ہے بہت روزے کا. اب اگر اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے, کرنے والے ایسا بھی کرتے ہیں, جب ہیں کرنے والے ہیں تبھی تو یہ شکل نکلی ہے نا, کرنے والے نہیں ہوتے تو پھر یہ صورت بنتی بھی نہیں. یہ صورت ہے کا مطلب کرنے والے بھی ہیں اور کرنے والے ہیں جب یہ صورت پائی جا رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے, ایسا کہاں ہوتا ہے صرف بولنے کی باتیں, نہیں ایسا بھی نہیں ہے. دنیا بھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی. تو خالی کی گپ شپ لگانا, اپنا وقت ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع کرنا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یزل لسان کا رطبم بذکر اللہ, اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. جو لوگ کثرت سے ذکر کرتے آپ حضرات بات کرنے میں دیکھیں گے ان کی زبان پھسلتے رہتی پھسلتے رہتی. اگر آپ حضرات نے کبھی غور کیا ہو، کثرت سے ذکر کرنے والے ہوتے کم ہیں، وقلیل من عبادی شکور، اللہ کے ایسے بندے کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں. تو وہ جو ہوتے ہیں، اب کثرت سے ذکر کرنا کیا ہے، ان کا بیسیوں میں سینکڑوں میں حساب نہیں ہوتا روزانہ کا، ان کا حساب ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں چلتا ہے، تسبیحات کا، ذکر اذکار کا، کلمہ طیبہ کا، قرآن کے سپاروں کا. وہ آدھا پارہ، ایک رکو دو رکو نہیں پڑھتے، وہ لوگ حافظ نہیں ہے، پورا قرآن روزے کے اندر جاب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں لوگ، 30 دن میں 30 قرآن. حافظ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، غیر حافظ، جو حافظ نہیں ہے اور فارغ نہیں بیٹھے ہوئے، جاب کے ساتھ ہے، کچھ اور کام نہیں کر رہے، نہیں سارے کام کر رہے ہیں. اللہ دنیا میں جو شوق جہاں ہیں، کچھ شوق یہ بھی ہیں کرنے والے، لوگوں نے یہ شوق بھلا دیے، اب ان کو ذہن چلتا بھی نہیں ہے، قبول بھی نہیں کرتا، ارے ایسا ہو بھی سکتا، ارے ہم بھی کچھ کر سکتے، اب جو چل رہا ہے اس میں کچھ اضافہ کر سکتے، ذہن اتنا بھی نہیں چلتا ہمارا، دو قدم تو آگے بڑھنا چاہیے نا بندے کو، جمعہ میں بیان سنے، بات سنے، دن کی بات سنے، نہیں بس اب سنے اس کے بعد دامن دھٹک کے چل دیے تو پھر بھول ہی گئے سارا کہ کیا سنا تھا، کیا ہوا تھا، کیا ہونا چاہیے، کچھ چینجز تو آنا چاہیے اپنے اندر. تو غیر حافظ لوگ رمضان کے اندر ایک ایک قرآن جاب کے ساتھ، دوسری مصروفیتوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، مسجدوں کی خدمت اپنی جگہ ہے، پھر دوسری نیکیاں اپنی جگہ ہے. جب لوگ اتنا کر رہے ہیں تو ہم اپنی زبان کو حرام سے تو بچا ہی سکتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، اندازے، تجزیے، تبصرے، ریویو، کامنٹس، یہ ساری چیزیں جو ہمارے چلتے رہتے، زبانی بھی اور فون پہ بھی اور الیکٹرانک ڈیوائسز پہ، دوسری چیزوں پہ جو چلتے رہتے، سوشل میڈیا پر چلتے رہتے، اس سے کیا ملنے والا ہے؟ کم سے کم ہم اپنے آپ کو رمضان کی حد تک ان چیزوں سے اگر باز رکھ سکیں اور روک سکیں تو بہت اچھی بات ہے. جو بندہ یہ چاہتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں اور تجربے سے فرماتے ہیں، وہ غلط نہیں ہے، ان کا تجربہ ہے وہ، اس کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ غلط بھی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کوئی نیکی کی عادت ڈالنا چاہ رہا لیکن اس سے ڈل رہی نہیں، تو رمضان میں اس کو ٹرائی کرے، انشاءاللہ رمضان کے بعد توفیق ہوگی. کوئی بندہ اپنی زندگی سے کوئی گناہ چھوڑنا چاہ رہا لیکن چھوڑ نہیں پا رہا، تھوڑے دن گناہ کر رہا، پھر توبہ کر رہا، پھر اس گناہ میں پڑ جا رہا، پھر توبہ کر رہا، پھر اس گناہ میں پڑ جا رہا، تو بولے رمضان میں اس کا اہتمام کرو کہ وہ گناہ چھوٹ جائے، اور اس کے لیے دعا کرو، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد اس سے بچنا آسان ہو جائے گا. لوگ ڈائٹ کرتے ہیں نا، ڈائٹ سے زیادہ ڈائٹ گناہوں کی ڈائٹ رہتی، کھانے پینے میں جو احتیاط ہوتی اس سے زیادہ احتیاط کی ضرورت تو اللہ کو ناراض کرنے سے بچنے کی ہے، اور کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے. لیکن یہ ہمارا یہ ہدف تھا، ہمارا یہ مقصد زندگی تھا، ہم اپنا مقصد زندگی بھول گئے، ہم اپنا مقصد زندگی بھول گئے، تو یہ چیزیں ذہن میں آتی بھی نہیں ہیں اور سمجھانے سے دل میں اترتی بھی نہیں ہے، بات مذاکرے سے دل میں اترتی بھی نہیں، لیکن یہ ہمارا مقصد ہے، یعنی ہمارے دنیا میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنے، اس کے علاوہ کیا وجہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. غیر مسلم سے پوچھے تو بولے گا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، ارے یہاں تو ہم مزے کرنے آئے بھائی، ایک ہی مرتبہ زندگی ملی ہے، خوب جی کھول کے جی لیں گے، دل جی بھر کے جی لیں گے، جیسے من چاہا جی لیں. ارے یہ ان کا تصور ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ مسلمان کے واسطے تو یہی ہے کہ بھائی الدنیا سے جن المؤمن، قید ہے، قید. قید کا مطلب کیا ہے؟ قید کی خاصیت صرف ایک لفظ میں یہ ہے کہ وہاں اپنی نہیں چلتی، وہاں اپنا کوئی اپنی مرضی نہیں چلتی، قید کی خاصیت یہ ہے. دنیا سجن المؤمن کا مطلب یہی ہے کہ وہ پابند ہے احکام کا اللہ کے، وہاں وہ اپنی نہیں چلا سکتا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کا، ان کے فرمودات کا، ان کے ارشادات کا، ان کی سنتوں کا، ان کے حکموں کا وہ پابند ہے. تو اپنے روزے کو جب ہم حلال سے بچ رہے ہیں روزے میں، تو حرام سے تو اپنے آپ کو کمپلسری بچانا ہے. اور حرام کیا کیا چیزیں ہیں، کبھی ڈاؤٹ ہو تو علماء سے، مولانا لوگوں سے، صاحبوں سے پوچھ لینا چاہیے، اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے کہ یہ چیز کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہوا، میں پوچھ رہا ہوں. اب یہ تیسرا عشرہ آنے والا ہے رمضان المبارک کا، اس کے اندر دو اہم چیزیں ہیں، ایک تو اعتکاف کا عمل ہے اور ایک شب قدر کی تلاش ہے. ہم میں سے ہر تمام حضرات جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پچھلی امتوں کے بڑے بڑے عبادت گزاروں کا ذکر آیا تھا کہ فلاں نے اتنے سالوں تک اللہ کی عبادت کی بغیر نافرمانی کیے ہوئے، ایک گناہ نہیں کیا، 80-80 سال انہوں نے عبادت کی، صبح و شام ان کی عبادت میں گزر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کچھ لوگ وہ ہوئے جن کا 80-80 سال کا ذکر ہے، کچھ لوگوں کا ذکر وہ ہے جو سینکڑوں سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے. آپ کو غم ہوا کہ میری امت کی عمریں ہیں ہی 60-70 کے درمیان، اگلے لوگوں کو عمر ملی تھی تو انہوں نے اپنے ارمان نکالے تھے اللہ کی عبادت کرنے والے، ہماری میری امت کو تو اتنی عمر ہی نہیں ملی، تو پھر وہ عبادت کرے تو کیسے؟ اس میں سے آدھی زندگی یا ایک چوتھائی ایک تہائی زندگی سونے میں نکل جاتی اور ایک چوتھائی زندگی نابالغی میں نکل جاتی، تو آدھی زندگی تو اسی کی نظر ہو گئی، تو 60 سال میں سے 30 سال بچ گئے، اب 30 سال میں کوئی کیا عبادت کرے گا اور پچھلی امتوں کے عبادت گزاروں کا کیا مقابلہ کرے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تلافی کے لیے اس کی شکل نکالی شب قدر کی صورت میں، فرمایا ایک رات، ایک رات اس کو تلاش کر لو اور اس کو پالو، وہ پالی ہے تو سمجھو ایک زندگی بن گئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ہزار مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، ہزار مہینے 83 ایئرز اور 4 منتھس کے ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کے ہے، یعنی ہماری زندگی 60 70 80 کا عدد تو پھر 70 سے اوپر ہی ہوا نا، تو ایک ہماری زندگی سے اوپر ہی ہوا ہو. اللہ کے کچھ بندے وہ بھی ہوتے ہیں جن کا یہ بولنا تھا اور اللہ نے ان کو پیدائشی ولی بنایا تھا، تو وہ جانتے تھے شب قدر کہاں ہے، انہوں نے کہا کہ بلوغ کے بعد سے، جب سے ہم پہ نماز فرض ہوئی اس کے بعد سے آج تک کبھی ہم سے شب قدر چھوٹی نہیں، کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو ہر سال شب قدر ملے اور اس کا ثواب ان کو مل جائے اللہ کی طرف سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے شب قدر اتاری ہے، ہزار مہینوں سے وہ بڑھ کر ہے، اب کتنا بڑھ کر ہے وہ اللہ جانتے ہیں، خالی ہم کو یہ بتایا گیا کہ ہزار مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، پوری ایک زندگی اگر کسی کو ایک رات مل جائے اس کے لیے کوشش کتنی کرنی ہے، کب کرنی ہے، اس سلسلے میں مختلف علماء کے اقوال ہیں، بہت تفصیل ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ سال بھر میں شب قدر دیکھی گئی، ارے بھائی یہ تو رات ہے، یہ کیسے دیکھتی ہے؟ اصل میں جو اصحاب کشف ہوتے ہیں نا، کشف والے لوگ، کشف ایک حقیقت ہے، ایسے وحی ہے نا، وحی کی صورت، وحی کی ہی ایک خاص شکل اللہ کے نیک بندوں پر ہوتی ہے، اس کو کشف کہتے ہیں. وحی میں کیا ہوتا ہے؟ غیب کا علم ہے لیکن اللہ نے اتارا ہے فرشتے کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے، تو معلوم ہو گئی ایک بات. کشف میں بھی اللہ تعالیٰ غیب کی حقیقت کو بندوں پر، اپنے نیک بندوں پر کھول دیتے ہیں. غیب کی باتیں اگر برے لوگ کھولیں تو وہ کہانت میں آتا، وہ دوسری اور چیزوں میں آتا، غیب دانی کے دعووں میں آتا، وہ برا ہوتا. لیکن اللہ کے نیک بندے اگر ایسی کوئی بات بولیں جس کا تعلق غیب سے ہے، جو سب کو نظر نہیں آ رہی لیکن وہ بات بولیں اور آگے چل کے وہ ٹھیک بھی ہو جائے، تو ایسا ہوا ہے، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، اور یہ کوئی بیکار کی باتیں نہیں ہوتی، یہ یقین نہیں کرنے والی باتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، یہ بلیو کرنے والی ہی باتیں ہیں، یہ حقیقت ہے. تو کشف سے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کو رمضان شعبان میں دیکھا، رمضان کے پہلے عشرے میں دیکھا، اس کے دوسرے عشرے میں دیکھا، دوسرے اور مہینوں میں دیکھا، کہنے والے یہ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب شب قدر جو ہے وہ سال بھر میں چلتی رہتی ہے، مطلب کسی سال کی کسی بھی تاریخ میں ہو سکتی ہے، صرف رمضان میں نہیں. جبکہ دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 راتوں میں. پھر اس کے اندر بھی خصوصیت سے فرمایا کہ طاق راتوں کے اندر 21 23 25 27 اور 29 کو، 29ویں شب کو، اس میں تم عبادت کا اہتمام کرو، انشاءاللہ شب قدر کو پالو گے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے. تو بزرگان دین نے اس میں ایک تطبیق دی ہے، یعنی جمع کیا ہے دونوں قولوں کو، اور کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ سال بھر میں ہم نے شب قدر کو دیکھا ہے دوسری تاریخوں میں رمضان کے علاوہ، اس کا تعلق ہے ایک شب قدر ہے احکام کا نزول کے حوالے سے، حالات کے اتارنے کے حوالے سے، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے دنیا میں انتشار اور پھیلنے کے حوالے سے، فرشتوں کے خصوصیت سے دنیا میں آنے کے حوالے سے، اور شیطنت کے اور فسادی چیزوں کے اور شیطانیت کے اس رات میں رکے رہنے کے حوالے سے. جب شب قدر ہوتی ہے تو شب قدر کی رات میں فرشتے بکثرت پھیل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے خاص فرشتے بھی زمین پر اتارے جاتے ہیں جو خاص فرشتے دوسرے عام فرشتوں کو باقی دنوں میں نظر بھی نہیں آتے. تنزل الملائکۃ والروح فیہ، روح کی ایک تفسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے. تو خاص فرشتے اتارے جاتے ہیں، شیطنت کا زور اس رات کو ٹوٹ جاتا ہے، ان سے اس دن چیزیں نہیں ہوتی ہیں، زیادہ شرارتیں کرنا چاہتے ہیں، وعدہ کر کے آئے ہیں کہ قیامت تک بہکائیں گے آپ کے بندوں کو، تو وہ جو کیا ہے عام دنوں میں تو وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن شب قدر کو ان کا حوصلہ نہیں ہوتا، ان کی ہمتیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا زور ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں زیادہ ظاہر ہو کے نہیں آتی ہیں. نور کا ظہور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری کی پوری رات میں خیر و برکت کی تجلی فرمائے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگوں کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اعمال قبول ہوتے ہیں، ثواب ان کو بڑھ کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی مغفرت عامہ ہوتی ہے. یہ چیزیں شب قدر کو ہوتی ہیں. ایک ہے احکام کا نازل ہونا، بلوں وغیرہ کا پاس ہونا جس کو بول سکتے ہیں آپ، تو اللہ کی سرکار میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سال بھر میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن یہ جو خاص رحمتوں کا نزول ہے، فرشتوں کا نزول ہے، یہ چیزیں کہتے ہیں علماء، تطبیق دینے والے کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے اندر اور آخری عشرے کے اندر، اور وہ بھی اس کی طاق راتوں میں. شب قدر کے پانے کے واسطے ہی یہ اعتکاف ہے.
جس نے 10 دن کا اعتکاف کر لیا، 10 دن کا اعتکاف بھی ہو گیا، یعنی 10 راتوں کا قیام بھی ہو گیا، اللہ کے گھر میں ہی پڑا ہوا ہے، وہ سو بھی رہا ہے تو اللہ کے گھر میں، وہ جاگ رہا ہے تو بھی اللہ کے گھر میں، نماز میں ہے تو بھی اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے ہے، نماز میں نہیں ہے تو بھی اللہ کے سامنے، وہ ہر حال میں اللہ کے سامنے. اور کس وجہ سے گھر کو چھوڑا ہوا ہے، گھر کے مزوں کو، آرام کو چھوڑا ہوا ہے، کھانے پینے کو گھر کے چھوڑا ہوا ہے، یہ اور بات کہیں پہ گھر سے اچھا کھانا بعض دفعہ مل جائے کرتا تھا اعتکاف کے اندر، تو یہ سارے مزوں کو جو وہ چھوڑ کر آیا ہے، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، یہاں پر بیٹھ کر وہ اور نیکیاں جو نہیں کر پا رہا جو گھر پہ رہنے پہ کرتا تھا، اللہ پاک فرمائے اس کا ثواب بھی دیں گے. یہ اعتکاف کی وجہ سے 10 دن کا اعتکاف سنت اعتکاف کہلاتا ہے، 10 دن سے کم کا اعتکاف 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، جس قدر بھی ہم سے ہو سکتا ہے ویکینڈ پہ چھٹی میں، یا جاب اگر ہماری گھر سے ہوتی ہے نا جو وہ والی ہے تو مسجد میں بیٹھ کر بھی کچھ وقت جاب کو دیا جا سکتا ہے اعتکاف کے اندر، مسئلے کے لیے میں بتا رہا ہوں. تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہر بندہ جس حد تک ہم سے ہو سکتا ہے اس کے اندر حصہ ڈالے، اور جو کوئی پورا 1 دن 24 گھنٹے نہیں لگا سکتا، جب بھی وہ مسجد آ رہا ہے اعتکاف کی نیت سے آئے، نفل اعتکاف ہوتا ہے، لیکن جو 24 گھنٹے کا اعتکاف کرتا ہے نا روزے کے ساتھ میں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جہنم اور اس بندے کے درمیان 3 خندقوں کا آڑ کر دیتے، فاصلہ کر دیتے. 3 خندق، خندق ایک بہت بڑا گڑھا، یوں سمجھ لیجیے. اب گڑھے کو پھر آپ ایسا ویسا چھوٹا موٹا گڑھا نہیں، یہاں جو بلیک ہول مل جاتے ہیں وہ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے آسمان تک جتنا فاصلہ ہے، یہ جو ڈسٹینس ہے، ایسے 3 گیپ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اس کو، اس کے اور جہنم کے درمیان، یعنی اتنا زیادہ دور اس کو فرما دیتے ہیں، اور بے حد ثواب اس کا بڑھا دیا جاتا ہے. تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.